بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج منگل ہے، مہر کی 27 اکتوبر کی 19 اور ربیع الاول کی 12 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہماری اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے وینزویلا کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ، خاص طور سے وینزویلا، نیز ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ ہندوستان میں سانحہ لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے پیر کو ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل روکو مہم چلائی، جس کی وجہ سے بہت سی ٹرینوں کی آمد و رفت پر اثر پڑا۔ اور پاکستان کے شہر کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق اور 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے وینزویلا کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ، خاص طور سے وینزویلا، نیز ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ صدر مملکت نے پیر کے روز تہران میں وینزویلا کے وزیر خارجہ فیلکس گونسالس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی اقتصادی سفارتکاری میں لاطینی امریکہ اور خاص طور سے وینزویلا کو فوقیت حاصل ہے، اور ہم لاطینی امریکہ کے تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں تہران اور کاراکاس کے تعلقات کی توسیع کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے بین الاقوامی اداروں میں وینزویلا کی جانب سے ایران کی ہمراہی کیے جانے کی قدردانی کی، اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدت تعاون کے منصوبوں کے ذریعے دونوں ملکوں کے تعلقات میں توسیع کے مستقبل کو اور زیادہ درخشاں بنایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے امید ظاہر کی کہ وینزویلا کے صدر کے عنقریب دورہ تہران میں دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدت تعاون کے لیے نئے اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ اس ملاقات میں وینزویلا کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ایران اور وینزویلا تسلط پسندانہ نظام اور ان کی آزادی کو نقصان پہنچانے والوں کے مقابلے میں متحد ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور وینزویلا کے وزراء خارجہ نے تہران میں اپنی ملاقات میں باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات کی تدوین پر اتفاق کیا ہے۔ ایران اور وینزویلا کے وزراء خارجہ نے اپنی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ باہمی تعاون کی 20 سالہ دستاویزات تیار کی جائیں، اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے اقتصادی تعاون کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس رواں سال کے آخر تک تہران میں منعقد ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تہران وینزویلا کے عوام اور صدر نکولس مادورو کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کہا کہ پچھلے دنوں افریقی ملک کیپ ورڈ میں وینزویلا کے ایک سفارتکار کو گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیے جانے کے اقدام کو ہم اغوا اور راہ زنی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے ذریعے وینزویلا کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی ہے۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ تہران اور کاراکاس کے تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایران وینزویلا کے عوام اور صدر کا گہرا دوست ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک اپنے یہاں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے خطرات اور اس مسئلے کی حساسیت پر بھرپور توجہ دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کی شمال مغربی سرحدوں کے قریب جمہوریہ آذربائیجان کی فوجی مشقوں کے بارے میں ایران پریس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ فوجی مشقیں ہر ملک کا ایک فطری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی مشقوں سے ہٹ کر علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کے مسئلے کی حساسیت پر علاقے کے تمام ممالک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ غاصب صہیونی حکومت کی غیر قانونی اور ناجائز موجودگی علاقے میں بدامنی کا باعث ہے اور اس مسئلے کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ خونریزی، قتل و غارت گری اور تشدد غاصب صہیونی حکومت کی تینت میں شامل ہے، اور ہم نے اپنے تمام دوستوں اور پڑوسی ملکوں پر اس بات کو تاکید کے ساتھ واضح کیا ہے کہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب غاصب صہیونی حکومت کی موجودگی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے عراق کے سیاسی حالات کے بارے میں کہا کہ ایران عراق میں ہوئے پارلیمانی انتخابات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندرونی مسائل ہیں، اور ان سے عراق کے عوام اور مختلف جماعتوں اور گروہوں کو ہی نمٹنا ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بارے میں بھی کہا کہ آئندہ بدھ کو تہران میں اس اجلاس کی تیاری ہے، اور ایران اس اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس اجلاس میں 6 ممالک کے وزراء خارجہ کی شرکت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے مسئلے پر غور کیا جائے گا، ایک ایسی حکومت کے جس میں تمام اقوام و گروہوں کی شمولیت ہو سکے تاکہ افغانستان کے امن و استحکام کو کا مستقبل بنانے میں مدد مل سکے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری روسی وزیر دفاع جنرل سرگئی شائیگو کی باضابطہ دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی فوجی اور دفاعی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ماسکو پہنچے ہیں۔ ماسکو پہنچنے پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری کا ماسکو میں ایران کے سفیر اور روس کے اعلیٰ دفاعی اور فوجی عہدیداروں نے استقبال کیا۔ انہوں نے ماسکو پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون ایران کی موجودہ حکومت کی اس پالیسی کے تناظر میں ہے جس کے تحت وہ مشرق کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر رئیسی مشرقی ملکوں اور ایشیائی ممالک کو خاص اہمیت دیتے ہیں، اور اب ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بھی بن گیا ہے۔ ہندوستان میں سانحہ لکھیم پور کے خلاف اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں کسانوں نے پیر کو ملک کی مختلف ریاستوں میں ریل روکو مہم چلائی، جس کی وجہ سے بہت سی ٹرینوں کی آمد و رفت پر اثر پڑا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لکھیم پور میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور کے بیٹے کی گاڑی سے مبینہ طور پر کسانوں کو کچل کر ہلاک کر دینے کے واقعے کے خلاف اور وزیر کی برطرفی کے مطالبے کے سلسلے میں پیر کو کسانوں کی ریل روکو تحریک کا بڑے پیمانے پر اثر رہا، اور ملک کی تقریباً 90 ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ محکمہ ریلوے کا کہنا ہے کہ 36 ٹرینوں کو راستے میں ہی روک دیا گیا، جبکہ 27 ٹرینیں کینسل کر دی گئیں۔ ریلوے کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 130 مقامات پر ٹرینوں کی سرگرمیوں پر اثر پڑا۔ ریلوے کے حکام کا کہنا ہے کہ 5 زون میں کسانوں کی ریل رکو تحریک کا زیادہ اثر رہا۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر بلوچستان یونیورسٹی کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار جاں بحق اور 17 زخمی ہوئے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈیوٹی پر مامور پولیس کی گاڑی کو موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب یونیورسٹی کے طلباء احتجاجی دھرنے پر بیٹھے تھے اور پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کا دورے پاکستان اور روس۔ ناظرین اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو، اور اسی طرح سے پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے دیگر معزز مہمان، لیکن آغاز یہاں ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سفارتکاری جو ہے وہ سفارتکار ہی انجام دیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہوا تو اب پارلیمانی سفارتکاری، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ سفارتکاروں کی سفارتکاری اور پارلیمانی سفارتکاری کے ساتھ ساتھ عسکری سفارتکاری بھی جو ہے وہ میدان میں آ گئی ہے، جیسا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو ایران کی فوج کے یا مسلح فوج کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا، ظاہر ہے کہ فوج کا سربراہ، لیکن ملاقاتیں جو ہوئی ہیں وہ سیاسی قیادت سے بھی ہوئی اور عسکری قیادت سے، باتیں جو ہوئی ہیں وہ صرف دفاعی یا فوجی نہیں بلکہ سیاسی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی جو عسکری سفارتکاری ہے، اس مقولے کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خود سفارتکاری جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب صرف دفاعی نوعیت کی ہو تو اس کے دوسرے پہلوؤں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یا جب سیاسی سفارتکاری ہو رہی ہوتی ہے یا ثقافتی یا اقتصادی، ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوسرے یعنی فریم ورک میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے، لیکن عموماً وزیر خارجہ جاتا ہے تو یہ تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ وزیر خارجہ جا رہا ہے تو یہ خالصاً ڈپلومیٹک اور اس میں ہو جائے گا، اگر کوئی وزیر اقتصاد جا رہا ہے یا کوئی وزیر خزانہ جا رہا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ دو ملکوں کے اندر، جب بھی دو ملکوں کے درمیان یا کہیں پہ بھی ہوتا ہے، تو کئی ورکنگ گروپس دونوں طرف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ورکنگ گروپس کے ان میٹنگس کے یا ان کے جو ان پٹس ہوتے ہیں ان کے نتائج کے بارے میں جو لیڈران کہیں یا جو ان کے مین اس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہوتے ہیں، یا مثلا فارن منسٹر ہے یا ڈیفنس منسٹر ہے، تو وہ جا کے فائنل اس کو ایک جیسے کہتے ہیں فائنل ٹچ دیتے ہیں، ورنہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتکاری کا عمل جو ہے وہ سفارتخانے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں سفارتخانوں میں ہر طرح کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، دفاعی بھی، مثلا فوجی اتاشی جس کو ملٹری اتاشی کہتے ہیں وہ ہیں، کلچرل اتاشی ہیں، اقتصادی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ جب حالات اس طرح رخ اختیار کر جاتے ہیں کہ جہاں پہ دفاعی معاملات ڈومیننٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا ابھی جو آپ نے ایران کے چیف آف آرمی سٹاف کے دورے کی بات کیا، تو چونکہ اس وقت خطے کے اندر صورتحال دفاعی عنوان سے یا عسکری بنیادوں پہ حساس ہے، اور کشیدگی کی ایک پوزیشن ہے مختلف ممالک کے دوران یا ملک کے اندر یا آپ عالمی سطح پہ، ریجنل بنیادوں پہ، دو ملکوں کے درمیان، تو اس لیے یہ احساس زیادہ ہو رہا ہے کہ شاید ایک دفاعی وزٹ میں بہت سارے دوسرے بھی موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار قمر عباس سیما صاحب. السلام علیکم.
علیکم.
جی بہت شکریہ. ابھی ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کیا، اس دورے کو آپ کس زاویہ نگاہ سے یا آپ جیسے دیگر تجزیہ نگار جو خطے کے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو دورہ تھا ایرانی ٹاپ کمانڈر کا، اس کو پاکستانی میڈیا اور پاکستان کے حلقوں میں بہت مثبت دیکھا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جنرل باجوہ نے دو دورے کیے ایران کے، تو کہ نارملی بڑے کم وقت میں جو دو دورے کیے، تو وہ جو تعلقات میں ایک کبھی سرد مہری ہوا کرتی تھی وہ گرم جوشی میں تبدیل ہو گئی ہے. بہت زیادہ کم ہوا ہے، دونوں ممالک کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بڑی ہے، اور بھلے بارڈر ایشوز ہوں، بھلے خطے کے ایشوز ہوں، افغانستان کے معاملات ہوں، جو ایک انڈرسٹینڈنگ اس وقت پاکستان کی اور ایران کی ہے، اس کو پاکستان کے مثالی کہا گیا ہے. اور جنرل باجوہ نے اور ایران کی لیڈرشپ نے جو امن میں انویسٹمنٹ کی ہے، جو امن میں سرمایہ کاری کی ہے، اس کو بڑے اچھے انداز سے دیکھا گیا ہے، اور پاکستانی میڈیا نے اس کو بڑا اچھا کور کیا ہے.
قمر عباس سیما صاحب، ایرانی فوج کے سربراہ، اب پاکستان کے بعد انہوں نے روس کا دورہ کیا، وہ آج روس پہنچے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روس میں بھی ان کے جو بات چیت، ان کے جو مذاکرات، گفتگو ہوگی وہاں کی سیاسی اور عسکری قیادت سے. اصل مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو بھی اگر لیا جائے تو امریکہ کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت ایران اور روس امریکہ کی شدید ترین پابندیوں کی زد میں ہیں، اور دوسری طرف افغانستان کے تعلق سے امریکہ کے سلسلے میں دونوں ملکوں کا موقف ایک جیسا ہے، یعنی ایران کا اور روس کا. تو اس دورے کو آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟
اس وقت ظاہری بات ہے
انٹرنیشنل
کمیونٹی جو بھی کرے، امریکہ بہادر جو بھی کہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، روس، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، ان تمام ممالک کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو لڑائی ہے، وہ تو داعش سے ہے. تو جب اگر داعش سے لڑائی ہے تو ہم کیوں نہ ایک کوآپریشن جو ہے وہ کریں، اور ایک کوآپریٹو انوائرمنٹ کے تحت ہم ایک الائنس بنایا جائے. دیکھیں جو ایک اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس کی کیا آؤٹ پٹ تھی. لیکن یہ جو آرٹیفیشل الائنس بنتے ہیں جن کی آن گراؤنڈ میں اس طرح ویلیو ورک نہیں ہوتی، ان کا بجائے اس کے فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پہ پابندیاں لگانے سے کیا مسائل ہوئے؟ امریکہ نے کیوبا پہ 50 سال پابندی لگائی، کیا نکلا؟ ایران پہ 35-40 سال حالات خراب رہے، کیا کر لیا؟ پابندیاں جو ہیں وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ بھلے کیوبا ہو یا ایران ہو، یہ ممالک تو اور زیادہ طاقت سے ابھرے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک جو کلاؤڈ ہے اس کو دنیا میں منوایا ہے. اور اوباما ایڈمنسٹریشن بات کر رہی تھی ابھی آگے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک کنسنسس اپروچ کرنی ہے. دیکھیں امریکہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا کے خلاف وہ دنیا کو کھڑا کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں دوسرے بلاک بھی اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان ہو، ایران ہو، روس ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہو، چائنا ہو، اور بھی ایسے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک آلٹرنیٹ نظام کھڑا کریں جس سے دنیا کے اندر سٹیبلٹی پیدا ہو. اور اب وہ جو امریکہ کہتا تھا کہ ہر مسئلے کو جنگ کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے حل کر سکتا ہوں، وہ نہیں ہوگا. مسائل سیاسی ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہونے ہیں. سینکشن سے، پابندیاں لگانے سے جو قومیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ کھڑی ہوئی ہیں. ایران ایک بڑی قوم بنا ہے، پچھلے کئی دہائیوں سے مضبوط قوم بنا ہے.
بہت شکریہ. افواج جب ماسکو پہنچے ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری، تو انہوں نے کہا کہ موجودہ ایران کی جو حکومت ہے وہ مشرق کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے اور ہمسائے ملکوں کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے. ظاہر ہے کہ اب طاقت اور پاور جو ہے وہ شفٹ ہے یا ہو رہا ہے مشرق کی جانب، تو علاقائی ممالک اپنی سیکورٹی، اپنی سلامتی، اپنی ترقی اور اپنی خوشحالی کی ضمانت خود فراہم کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. We'll be right back.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا گھر سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام انداز صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ کس لیے تاریکیاں، کس لیے مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں،
ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
سامعین، فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات والا صفات ہے جس کی مرکزی حیثیت دنیا کے تمام مسلمانوں کے عقائد و افکار کا سر چشمہ ہے۔ اسلامی دنیا میں وہ نقطہ جس پر سب متفق ہوں اور سب کے عقائد اور جذبات و احساسات کی ترجمانی بھی ہو جائے شاید میسر نہ آ سکے، یا اگر ہو بھی تو شاید شاذ و نادر ہی ہو، کیونکہ جذبات کا انسانی زندگی میں خاص کردار ہے، اور یقیناً بعض وہ اقلیتیں جو مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئی ہیں ان کے درمیان کچھ جذبات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتیں اور عشق و محبت یا توسل اور وسیلے کی منکر ہیں۔ پھر بھی عام مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق و عقیدت دین کا ایک لازمی عنصر ہے، لہذا آپ کا وجود مبارک وحدت کا بہترین محور بن سکتا ہے۔ مسلمانوں اور مسلم دانشوروں کو چاہیے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ سے عشق و محبت کے موضوع کے سلسلے میں وسیع النظری سے کام لیں۔ ان عوامل میں جو اتحاد و یکجہتی کے لیے محور قرار پا سکتے ہیں اور تمام مسلمان جن پر متفق ہو سکتے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی بھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت کو تمام مسلمان قبول کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم خاندان سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام سے کما حقہ آشنا اور انہیں اسلام کی عظیم شخصیات میں سمجھتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فرامین پر عمل کے دائرے میں متفق ہو جائیں، یہ وحدت و یکجہتی کا بہترین وسیلہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام تمام مسلمانوں کے لیے تاریخ کے سنہری مواقع ہیں۔ اسی ولادت کی برکت سے تاریخ بشریت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کائنات کی ہر فضیلت کا سرچشمہ آپ کی بعثت اور مکارم اخلاق ہیں۔ ہر مسلمان اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ دنیا اسلام کی محبتوں کا مرکز اور مسلمانوں کے مختلف مذاہب و مکاتب کا محور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس وجود ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کو آپ سے والہانہ عشق ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی اسلامی یکجہتی عالمی کانفرنس کے شرکا اور عمائدین مملکت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کا مرکزی نقطہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی عظیم شخصیت، آپ کا اسم مبارک، محبت و کرامت اور عظمت امت اسلامی کی فکری یکجہتی کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا وجود زیجود امت اسلامیہ کی ہر فرد کے لیے پوری تاریخ اسلام میں وحدت کا محور رہا ہے۔ دین اسلام کا کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جو آپ کے مقدس وجود کی طرح ہر لحاظ سے عقل کی راہ ہو یا عشق و محبت کی، روحانی اور معنوی پہلو ہو یا اخلاقی، تمام اسلامی مکاتب کے لیے قابل قبول ہے۔ یہی وہ مرکزی محور اور نقطہ ہے جو ہمگیر ہے، ورنہ قرآن و کعبہ اور واجبات و عقائد سب مشترک ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک انسانی شخصیت کے ایک پہلو، مثلاً عقائد، محبت، روحانی میلان، کردار وغیرہ سے متعلق ہیں، اور مذکورہ مفاہیم مسلمانوں کے مابین مختلف تشریحات اور تفاسیر کے حامل ہیں، مگر وہ چیز جو تمام مسلمانوں میں فکری اور اعتقادی بالخصوص جذبات و احساسات کے حوالے سے اتحاد و یکجہتی کا محور بن سکتی ہے، خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک وجود ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس محبت میں روز بروز آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے مقدس وجود کی طرف معنوی اور روحانی رجحان کو مسلمانوں اور اقوام عالم کی ہر فرد کے ذہن میں اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عصر حاضر میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ دشمن کی اسلامی تہذیب کے خلاف سازشوں کے دھارے کا سب سے بڑا نشانہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی وجود ہے۔ بدنام زمانہ مرتد سلمان رشدی ملعون کی شیطانی آیات نامی کتاب میں بھی جس حساس نقطے کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، اور دشمن کی اس گھناؤنی سازش سے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد اور احساسات کے کس محور پر نظر گڑائے ہوئے ہے۔ قرآن کریم نے جس خوبصورت اسلوب میں اور بار بار مقام رسالت کو بیان کیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسالت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور قرآن کریم اس حسین اسلوب کے بیان سے صادق و عاشق اور وفا شعار امت کے دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور سامعین، ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہندوستان کے معتبر خطیب مولانا سید محمد عباس شمسی صاحب کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرکار ختم مرتبت حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے آپ میں ایک ایسی حقیقت کی خوگر ہے جو کائنات کی سبھی مخلوقات کے مابین اتحاد بین المخلوقات کا سنگ بنیاد رکھتی ہے، کیونکہ وجہ تخلیق ارض و سما آپ کی ذات گرامی قدر ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ یہ ذات گرامی مخلوقات کو ایک کرنے کے بعد جب آگے بڑھی تو اس نے عالم انسانیت کو اس طرح سے اتحاد کے پیکر میں ڈھالا کہ رنگ کا، نسل کا، قبیلے کا، مذہب کا، مسلک کا، سماج میں جتنے اتار چڑھاؤ تھے سب کے فرق مٹا کر پورے عالم انسانیت کو اس طرح سے ایک کیا کہ جس قرآن کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ انسانوں کے واسطے ہدایت بن کر آیا، جس نظام کو لے کر ہمارے سرکار آئے وہ اسلام عالم انسانیت کی تربیت میں سرگرم عمل نظر آیا۔ تو جو ذات گرامی اپنے آپ میں کائنات کی ساری مخلوقات کو ایک کرنے کا مقناطیسی ملکہ رکھتی ہو، اس نے عالم انسانیت کو بھی ایک کیا، پھر وہ مسلمانوں کو کیسے منتشر دیکھ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان اس ذات اقدس کا اسم گرامی اپنے دل کے اخلاص کی بے پناہ فراوانی کے ساتھ اپنی زبان پہ لایا تو انسان سے وہ مسلمان بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا شرف جس نے اس اسم گرامی کے صدقے میں پایا ہو تو اس اسم گرامی کا حامل جو ہے وہ کبھی اس مسلمان کو فرقوں میں بٹا ہوا، مسلکوں میں تقسیم نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اسوہ حسنہ بن کے آتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی سیرت ایک اسوہ حسنہ رول ماڈل بن کے آتی ہے، مگر مسلمان امت واحدہ کی تصویر بن کے نہیں آتا۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ نتیجہ خاطر خواہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر ہم مسلمان بن کے پیدا ہوئے ہیں تو امت واحدہ کی تصویر بن کر ہمیں مذہب و مسلک میں نہیں بٹنا چاہیے، فرقوں میں نہیں تقسیم ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اتحاد کی ایک ایسی اعلیٰ تصویر، اعلیٰ نمونہ بن کے ابھرنا چاہیے کہ دنیا دیکھے جب غلاموں کی شان ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ عیسائیوں میں بے پناہ فرقے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، مگر آج تک عیسائی اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر ہے۔ پورا عالم عیسائیت اپنے نبی کی تاریخ ولادت 25 دسمبر کو تاریخ ولادت پر جشن ولادت مناتا ہے، مگر ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ایک ایسی ذات جو عیسیٰ کبھی نبی، جو موسیٰ کبھی نبی، تو اس کی تاریخ ولادت میں اس قدر اختلاف ہے کہ مسلمان آج تک یہی طے نہیں کر سکے کہ عید میلاد النبی کس دن منانا چاہیے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا جائزہ یوں لیا ہے کہ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول اور 27 ربیع الاول سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخیں پائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا، اکابر ملت نے بھی اسے قلم بند کیا کہ اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اہل تشیع اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے مہینہ ایک ہے ربیع الاول کا اور تاریخ ولادت مختلف ہیں، تو مہینے کے ایک ہونے کے بعد تاریخ میں اختلاف جو پایا جا رہا تھا اس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا، کیونکہ سرکار مصطفیٰ صرف سنیوں کے نبی نہیں ہیں، صرف شیعوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے واسطے سرمایہ افتخار ہیں، اس لیے برابر کا حق حاصل ہے۔ تو اسی بات کی اہمیت کا احساس جب بانی رہبر انقلاب اسلامی سید روح اللہ موسوی آیت اللہ خمینی نے کیا تو انہوں نے کہا، شیعہ بھی مسلمان ہے، سنی بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں تو دونوں کو حق حاصل ہے کہ آپ کا کہ ولادت کے موقع پہ عید میلاد النبی کا انعقاد پوری طرح سے کیا جائے، پوری شان و شوکت کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے واسطے ضروری ہے کہ ہم تاریخ ولادت میں ایک ہو جائیں، جو ممکن نہیں ہے۔ تو شیعہ 17 کو مناتا ہے، سنی 12 کو مناتا ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا ان پورے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دے دیا جائے، تاکہ سنیوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت سے عید میلاد النبی کا جشن شروع ہو اور شیعوں کے ہاں آنے والی تاریخ ولادت پر عید میلاد النبی کا جشن ختم ہو، اور مسلمان ایک نبی کو اسوہ حسنہ مان کر امت واحدہ کی تصویر بن کر کے سامنے آ جائے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی تابسرہ کی اس تحریک نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل ماننے والی، آپ کی ذات گرامی کو اسوہ حسنہ تسلیم کرنے والی قوم ایک امت واحدہ کی تصویر بن کر ہماری نظروں کے سامنے آ گئی، اور ہمارے مشاہدے میں وہ اتحاد کا سمبل بن کے آئی، وہ اتحاد کی علامت بن کے آئی کہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت کسی قوم میں نہیں ملتا کہ تاریخوں کے اختلاف کے بعد بھی ہم ہفتہ وحدت کو منعقد کر کے جشن عید میلاد النبی کو ابتدا سے انتہا تک منا کر کے یہ بتا دیں ہم انہیں کو اسوہ حسنہ اپنا رول ماڈل بھی مانتے ہیں، اسی لیے ہم امت واحدہ کی تصویر بن کر کے عالم انسانیت کے مشاہدے میں گھر کر چکے ہیں۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب داب لحضرته جبریل لے کر آئے تھے شب اسرا۔ اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا۔ اللہ 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 اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 مہر، 12 ربیع الاول، اور 19 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 53 سال قبل 12 ربیع الاول کو بعض مورخین کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن بعض دیگر معتبر روایات کے مطابق 17 ربیع الاول کو آپ کا یوم ولادت قرار دیا گیا۔ اسی بات کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران میں 12 سے 17 ربیع الاول تک کے ایام کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا ہے۔ اس پورے ہفتے میں دنیا کے مسلمان اسلامی جمہوریہ ایران کی اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کا جشن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ بارہ ربیع الاول سن 241 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین احمد ابن حنبل نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ سن 164 ہجری قمری میں بغداد میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بغداد اور دوسرے شہروں میں امام شافعی جیسے علماء سے کسب فیض کیا۔ احمد ابن حنبل کی اہم کتاب مسند کے نام سے موجود ہے، جو کثیر احادیث پر مشتمل ہے، اور انہوں نے ان احادیث کو اپنے زمانہ حیات میں محنت سے جمع کیا۔ انیس اکتوبر سن 1386 کو عثمانی افواج نے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی کے وقت تیمور گورگانی المعروف تیمور لنگ نے سلطنت عثمانیہ کے مشرقی علاقوں پر حملہ کر دیا، لیکن عثمانی افواج نے بلقان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور مقدونیہ اور سربیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ بلقان کے ممالک تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے قلمرو میں شامل رہے، اور وہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں آزاد ہوئے۔ انیس اکتوبر سن 1781 کو امریکہ میں برطانوی فوج کے کمانڈر چارلس کورن والس نے خود کو امریکی فوج کے کمانڈر جارج واشنگٹن کے حوالے کر دیا۔ اس طرح امریکہ کی آزادی کی جنگیں باضابطہ طور پر ختم ہو گئیں۔ یہ جنگیں 1775 سے امریکی مہاجروں اور برطانوی سامراجیوں کے درمیان شروع ہوئیں۔ مہاجروں کی کامیابی کے 2 سال بعد 1783 میں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے امریکہ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ انیس اکتوبر سن 1813 کو نیپولین کی قیادت میں فرانسیسی افواج کو سویڈن، برطانیہ، پروشیا، روس اور آسٹریا کی اتحادی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جرمنی کے شہر لائپزیگ کے قریب جنگ اقوام کے نام سے مشہور اس 4 روزہ جنگ میں فرانسیسی فوجیوں کی تعداد 155,000 جبکہ اتحادی فوجیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ 1812 میں روس پر بے نتیجہ حملے اور بھاری جانی نقصان کے بعد نیپولین کے فوجیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں اتحادی افواج جدید ہتھیاروں سے مسلح اور منظم تھیں۔ یہ شکست نیپولین کے بعد کی شکستوں اور 1814 میں ان کی جزیرہ ایلبا جلاوطنی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ Thank you. بارہ ربیع الاول سن 1284 ہجری قمری کو ہندوستان کے عالم دین سید محمد دلدار علی کا انتقال ہوا۔ وہ سلطان العلماء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنے دور کے فقہا کے پاس عصری علوم حاصل کیے اور 19 سال کی عمر میں اعلیٰ علمی درجات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ سلطان العلماء اپنے دور کے ممتاز فقہا اور متکلمین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی اہم کتابوں میں علم فقہ پر احیاء الاجتہاد اور شرح زبدۃ العقول کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بارہ ربیع الاول سن 1304 ہجری قمری کو ایرانی شاعر، محقق اور زبردست اہل قلم مرزا محمد تقی بہار پیدا ہوئے۔ ان کا لقب ملک الشعراء تھا۔ انہوں نے علم نحو اور علم ادب حاصل کرنے کے بعد ادیب نیشابوری جیسے اساتذہ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا اور دنیا علم و دانش میں قدم رکھا، اور اپنی ذاتی صلاحیت اور قوت حافظہ کی وجہ سے اس دور کے حالات و واقعات کی وسیع معلومات حاصل کیں۔ مرزا بہار آئینی تحریک کے دوران انقلابیوں کی صف میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے سن 1328 ہجری شمسی میں مشہد میں نو بہار اخبار شائع کیا۔ اس اخبار کو اس دور کے عامروں کی طرف سے کئی بار بند کیا گیا۔ ملک الشعراء سیاسی شخصیت کے بھی مالک تھے اور کئی مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے، لیکن پھر انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور درس و تدریس کا آغاز کیا۔ وہ کئی برس تک یونیورسٹی میں پڑھانے کے علاوہ ادبی کتب کی اشاعت اور علمی کتب کی تدوین میں مشغول رہے۔ انیس اکتوبر سن 1976 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ایک مرکزی رہنما علی حسن سلامہ کو شہید کر دیا گیا۔ ان کو صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ان کی کار میں بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا۔ لبنان کی سرزمین پر غاصب صہیونی حکومت نے اس دہشت گردانہ کاروائی کے ذریعے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ دوسرے ممالک میں دہشت گردی اور جارحیت صہیونی حکومت کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام جادو کے چھرو کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.